الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ہر جمعہ کو یہاں پہ تفسیر ہوتی ہے، عشاء کے بعد یا مغرب بعد میں. ان دنوں مغرب بعد تفسیر چل رہی ہے، تو تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں ایک آیت آئی، اس کا تعلق ہے قرآن کے اور اللہ کی کتاب کے حقوق سے. ذہن میں آیا کہ وہ باتیں آج سنائی جائیں، موقع کی مناسبت سے بھی ہوں گے، پھر کچھ باتیں اس حوالے سے عرض بھی کرنا ہے. جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے، ایسا کرنے والے اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ نقصان میں رہنے والا ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اصل میں تو یہ آیت تورات کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ تورات کے پڑھنے والوں کی تعریف فرما رہے ہیں. وہ کتاب ہے، صرف اس بنیاد پہ تعریف نہیں ہو رہی، کیونکہ کتابیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں دنیا میں. اللہ کی کتاب ہے، اس بنیاد پہ اس کے پڑھنے والوں کی تعریف ہو رہی. تو ظاہر سی بات ہے، جو کتاب منسوخ ہو چکی ہے، کینسل ہو گئی ہے، اب وہ باقی نہیں ہے، اس کے پڑھنے پہ اللہ نے تعریف کی ہے، کیونکہ اس کا پڑھنا اس سے افضل کتاب پر ایمان لانے کا سبب ہے، ذریعہ ہے. تو جو افضل کتاب ہوگی اس کے پڑھنے والوں کی تعریف بھی اس سے نکلتی ہے. پھر قرآن و حدیث میں بے شمار آیتیں اور حدیث ہیں جو قرآن پاک کی عظمت پر اس پر دلالت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کی تلاوت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. تو قرآن کے علماء کرام نے تین حقوق، بلکہ چار حقوق بتائے ہیں جو قرآن کے ماننے والوں پر ضروری ہیں. بہت سے ہم جانتے ہیں، بس ہمارے ذہن میں مستحضر نہیں رہتا. ذہن میں ہمیشہ موجود رہنے کو مستحضر رہنا کہتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ذہن میں نہیں رہتا، باقی ہمارا ایمان ہے ان چاروں حقوق پر. جیسے ایک حق اس میں آتا ہے، قرآن کو ایسے پڑھنا جیسے وہ اترا ہے، صاف صاف سمجھ میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو اتارا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں تجوید سے پڑھنا. کسی سے بھی پوچھا جائے قرآن کو تجوید سے پڑھنا چاہیے کہ نہیں، بولیں گے کہ پڑھنا چاہیے، تو سب کو یہ پتہ ہے. دوسرا اس کا حق ہے اس کے معانی کو سمجھنا، کہ اس میں بولا کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں. سب سے پوچھا جائے کہ قرآن کا معنی سمجھنا چاہیے یا نہیں، تو سب بولیں گے سمجھنا چاہیے. اتنا تو سب جانتے ہیں، لیکن قرآن کا سمجھنا اس کے حقوق میں سے اور ضروری اور فرائض میں سے ہے، اس بات میں تھوڑا سا لوگ کلیئر نہیں ہیں. بہت سارے لوگ کلیئر ہیں، بہت سارے کلیئر نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم دوسری دنیا کو مینج کرتے ہوئے، دنیا میں کھپتے ہوئے، جتنا ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جتنا جمعات وغیرہ میں بیانات میں سننے میں آ جا رہا ہے، اتنا کافی ہے. وہاں تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی. تیسرا حق ہے قرآن کریم جن احکام کا حکم کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، جو حکم دیتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، یہ کام اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. تو یہ جو احکام کی تفصیلات ہیں، ان احکام پر عمل کرنا، کہ قرآن نے جس کو حلال بولا ہم اس کو حلال سمجھیں، قرآن نے جس کو حرام کہا ہم اس کو حرام سمجھیں، چاہے وہ ہمارے اوپر کتنا ہی شاق گزرے، چاہے وہ کام ہمارے اپنی ذات میں کیوں موجود نہ ہو، چاہے وہ بات ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں کیوں نہ پائی جاتی ہو، چاہے اس پر ہماری دنیا کا انحصار اور ڈیپینڈنسی کیوں نہ ہو، اگر اس نے حلال کہا ہے تو قرآن کے حلال بولنے پر حلال سمجھنا ہے، قرآن کے حرام کہنے پر حرام سمجھنا ہے. قرآن نے حرام کہا ہم اس کو ایزی لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے. قرآن نے حلال کہا اور ہم اس کو اپنی طرف سے حرام سمجھ کے بیٹھ جائیں، کیسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ قرآن ایک چیز کو کہہ رہا ہے کہ بہت سے احکامات ہیں جس پر منکرین اسلام اعتراض کرتے ہیں آج، جیسے عورتوں کے بارے میں، عورتوں کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا، مرد ہی کے پاس میں طلاق کا حق کیوں ہے، عورتیں اگر نافرمان ہو جائیں تو اس میں سے ایک آپشن جو پسندیدہ نہیں ہے لیکن آپشن کے درجے میں ہے کہ ان پر ہاتھ اٹھانے کی گنجائش ہے، ضرب غیر مبرح کی اجازت ہے، تو یہ اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے. ایسے کئی احکام ہیں اور قرآن میں ہیں صاف. لوگ بولتے ہیں کہ بھئی قرآن کے اندر یہ ہے،
تو وہ منکرین اسلام اعتراض کریں تو کریں، کیونکہ ان کو اسلام کا اقرار تھا ہی نہیں، اعتراف تھا ہی نہیں، ایمان تھا ہی نہیں. ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے ذہنوں نے بھی اس کو آہستہ آہستہ قبول کرنا شروع کر دیا. مسلمان ہیں اور وہ آ کر کے علماء سے سوال کر رہے ہیں، ایسا کیسا ہو سکتا بھائی؟ ایک طرفہ جو ہے نا قرآن نے یہ فیصلہ ایک طرفہ قرآن نے فیصلہ دیا ہے، دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں. کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کر سکتے ہیں؟ ذرا بھی ہمارا ایمان نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ذرا بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، تو ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر یہ جو اختیار دے دینا ہے مرد ہی کے پاس میں عورت کا طلاق کا اختیار ہے، یہ جو اختیار ہے یہ عورت کے اوپر زیادتی ہے. خلا دی گئی، خلا کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت خود سے خود کو طلاق دے سکتی ہے، نہیں. خلا کا مطلب ہے عورت صرف مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرے ساتھ میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے، لہٰذا مجھے طلاق چاہیے. اس کے یہ مطالبہ کرنے سے اس کو طلاق مل نہیں جاتی، طلاق ہو نہیں جاتی. تب علماء نے کہا کہ بھائی مطالبہ طلاق اور خلا جو ہے یہ صرف مطالبہ ہے، جیسے آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، ایکسیپٹ کرے بغیر وہ پھر کنسیڈر نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے. لوگ بولتے ہیں تو پھر طلاق کا اختیار ہے ہی نہیں عورت کو. جی ہاں، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر، اگر ہمیں اس میں ڈاؤٹ ہو تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس بات پر ڈاؤٹ ہے. ایسے ہی بہت سے احکام ہیں. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ قرآن کریم کے احکام ہیں، جن احکام کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہے تو ہم کو ایز اٹ از لینا ہے، اس چیز کو ماننا ہے، اس چیز کو نہیں مانے بغیر کام نہیں چلتا، نجات نہیں ہے. ایک بات کلیئر کر ہمیشہ رہنا ہمارے ذہنوں میں، چاہے ہم اور بات بھول جائیں. وہ بات کیا ہے؟ ایمان نام ہے ضروریات دین میں سے جو باتیں قطعیت کے ساتھ شورلی ثابت ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہیں، جس بھی درجے میں، فرض درجے میں دین کا حصہ، واجب درجے میں، سنت درجے میں، شورلی جتنی چیزیں، اس کو متواتر طریقے سے ثابت ہونا بولتے ہیں نا، تو جس درجے کا بھی وہ شورلی طریقے پر دین کا حصہ ہونا ثابت ہے، اس کے دین ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایک بات کو ہزار باتوں میں سے ایک کا انکار کرا، ایمان والا نہیں رہتا. وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اور کافر ہونے کے واسطے ایک بات کا انکار کافی ہے. مسلمان ہونے سب کو ماننا ضروری ہے. کوئی صاحب ایمان کب ہوگا؟ تصدیق بما جاء به النبی، اللہ کے نبی جو جو چیزیں لے کر آئے اللہ کے پاس سے اور ہم تک وہ تواتر کے ساتھ میں پہنچے ہیں، ان سب باتوں کو مانے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ حق ہے. ہم عملی طور پر کوتاہی ہو جائے گی تو معافی کی گنجائش ہے، لیکن ماننے میں ہی بندہ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی گنجائش نہیں ہے معافی کی، کیونکہ ماننے کا نام ایمان ہے نا، ایمان کے بعد عمل کا درجہ ہے. یہیں پہ بندہ بولے کہ مجھے آپ کی 99% آپ تسلیم ہیں، آپ کے احکام تسلیم ہیں، 1% تسلیم نہیں ہے، تو پھر ایمان شروع کہاں ہوا؟ شروع تو 100% کے بعد ہوتا. ہو احکام اسلام ہو گئے، ان کے اوپر احکام قرآن ہو گئے، شرح صدر ہونا کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ میرے اوپر زیادتی نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے خواتین پر زیادتی نہیں ہو سکتی. ہم جتنی ان کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ہزاروں نے کروڑوں حصے زیادہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں گنا زیادہ ان سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے باوجود وہ حکم ہے ان کا، ان کے بارے میں ہم شفقت کی بنیاد پہ. سزاؤں کا جو نظام ہے، حدود اللہ کا جو نظام ہے، کہ بھائی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیتے اسلام میں، زنا کرے، شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے مارتے 100، شادی شدہ ہے تو پتھر مار کے ہلاک کر دیتے، رجم ہے، کوئی قتل کرا تو بدلے میں قتل کر دیتے اس کو. اسلام کے اندر یہ سزائیں ہیں، اس کو حدود اللہ بولتے ہیں. آج لوگوں کو بڑی چبھ رہی ہیں یہ سزائیں، اسلام کا یہ نظام بڑا چبھ رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں، ایسے کیسے ایک بندے نے تھوڑی سی چوری کی ہے اور اس کا ہاتھ کٹ گیا، زندگی بھر وہ ذلت کے ساتھ. یہ بھی تو سوچے، ایک کا ہاتھ کٹے گا تو کتنی چوریوں سے رکا جائے گا، اور دیکھیں کہ جب ہاتھ کٹتا تھا تب کتنی چوریاں ہوتی تھیں، جب ہاتھ نہیں کٹ رہا تو چوریوں کا کیا حال ہے؟ چوریاں تو چھوڑیے، ڈاکوں کا کیا حال ہے؟ جب کوڑے پڑتے تھے تو گناہ کا ریشو کیا تھا، اور جب پڑنا بند ہو گئے تو گناہ کا ریشو کیا ہو گیا؟ وہ لوگوں کو مطلب اس سے مقصد ہی نہیں ہے کہ برائی دنیا سے ختم ہو، چاہ کون رہا ہے؟ چاہ ہی نہیں رہی یہ بات. اگر برائی کا ختم کرنا ہے تو پھر جس نے برائی کو پیدا کیا وہ بتا رہا ہے کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے. اللہ تو خالق شر بھی ہیں، اللہ خالق خیر بھی ہیں، تو اللہ نے بتایا ہے ہم کو یہ سب. ان کو پتا ہے کہ خیر کو میں نے پیدا کیا، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، شر کو میں نے پیدا کیا، اس سے بچنے کا طریقہ اور دنیا سے اس کے خاتمے کا طریقہ یہ ہے. نہ ہم خیر کے خالق ہیں، نہ ہم شر کے خالق ہیں، اور نہ ہم وہ پلان جانتے ہیں جس سے اس کو وجود دیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. ہم نہیں جانتے اس چیز کو، جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے. ہماری یہ جو مشین ہے اس مشین کے بنانے والے بھی باڈی کے اللہ تعالیٰ ہیں. تو مرد و عورت کے احکام میں جو فرق ملتا ہے وہ اس وجہ سے ہے. وہ بنانے والے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کو کون سا کام لگانا ہے, مردوں کو کون سا کام ہے, عورتوں کو کون سا کام ہے. اس پہ ہمیں ڈاؤٹ کرنا نہیں ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ وہ کیا مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے حکموں میں یہ فرق رکھا ہے. ہم لوگوں کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, ایسا کیسا یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچنا ہے کہ ہم اب جیسے ہم اعتراض کرنے میں منٹ نہیں لگا رہے, سیکنڈ نہیں لگا رہے, کھوج کرنے میں ٹائم لگتا ہے نا تو یہ صبر ہم سے نہیں ہو رہا. تحقیق کرنے میں ٹائم لگتا ہے نا, صبر لگتا ہے, تو وہ ہم کو نہیں چاہیے. بس ایک منٹ میں ہم اعتراض کر کے اسے نکلنا چاہتے ہیں, اس دائرے سے, اس سرکل سے نکلنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں صبر ہے, اسلام میں استقامت ہے, اسلام میں جماؤ ہے, ٹھہراؤ ہے, ثابت قدمی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے وہ اس بات پہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا اس پر عقیدہ نہ ہو. میں اللہ کو رب مان کے راضی ہوں, میں اسلام کو دین مان کے راضی ہوں, اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کے, پیغمبر مان کے راضی ہوں. میرے دین میں, اسلام میں جو بات ہے وہ پوری کی پوری مجھے تسلیم ہے. میرا مزاج چاہے اس کا جتنا خلاف جائے, میں اس کو اپنے مزاج کو اس کے لاؤں گا, میں اس کو لائن اپ کروں گا. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں لائن اپ ہو جاؤں اسے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے اقوال میں, آپ کے افعال میں, آپ کے بول میں, آپ کے چال میں اور آپ کے کاموں میں, آپ کے ارشادات میں, تعلیمات میں جو جو باتیں ہیں وہ سب کو میں سچ مان کے چلتا ہوں. وہ میرے خلاف پڑتی ہیں تو پڑھے, میں خود کو صحیح کروں گا. میں اللہ کے نبی کو کیوں بدلنا چاہوں, ان کی تعلیمات کو کیوں بدلنا چاہوں. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ قرآن کا ایک حق ہے, قرآنی احکام پر عمل کرنا اور ان احکام کو حق سمجھنا, یہ قرآن کا تیسرا حق ہے. یہاں پر جو غلطی ہو رہی تھی مسلمانوں میں, جو پائی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ لوگ اس طرف اپنے ذہنوں میں ان شبہات کو جگہ دے رہے ہیں, اس حوالے سے کچھ بات عرض کی گئی. پوچھا جائے کہ بھائی قرآن کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے, تو بولیں گے کہ ہاں. ہاں کا جواب تو سب سے ملے گا. غلطی کہاں ہوگی؟ یہاں. تمام احکام کا ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ تمام باتوں کا ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. تو جو ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں یا دنیا کے سامنے ہمیں کہنے میں جھجک نہیں ہو رہی ہے, میٹھے میٹھے احکام, یا ان لوگوں کو اعتراض نہیں ہو رہا ہے ان باتوں پر, ان کے ماننے میں ہم کو, ہمارا جواب ہے ہاں کہ قرآن کے احکام پر عمل ضروری ہے. لیکن جیسے ان کی طرف سے اعتراض کا تیر آ رہا تو ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں, ذرا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. لہٰذا ارے ایسا کیسے بھائی اسلام میں کا سوال پیدا ہونا شروع ہو جا رہا ذہنوں میں, قرآن میں یہ حکم کیسا؟ تمام احکام کا ماننا ضروری ہے جو معمول بھی ہاں ہیں. بعض احکام وہ ہیں جو پہلے آئے تھے, منسوخ ہو گئے, اب وہ خود قرآن کہتا ہے کہ اب اس پہ عمل نہیں کرنا ہے تو ہم اس کو نہیں عمل کریں گے, لیکن پہلے تھے وہ اور حق تھے, وہ جب اترے تھے وہ حق تھے. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے, پہلے تھا پھر منسوخ ہو گیا. اب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. تو جب جو حکم اترا ہے وہ حق کے ساتھ اترا ہے, وہ حق تھا اور اللہ کے بولنے سے حق تھا, چونکہ وہ خود سے حق نہیں, اللہ کے بولنے سے حق تھا, لہٰذا اللہ نے جب بولا اب یہ نہیں دوسرا, تو پھر دوسرا حق ہو گیا. چوتھی چیز, چوتھا حق جو قرآن کا ہے, وہ قرآن کے پیغام کو عام کرنا اور پہنچانا. ہم جو باتیں قرآن کی ضروری سمجھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ اس کو ضروری نہیں سمجھا جا رہا, تو ان کو توجہ دلانا, شفقت سے, محبت سے. کوئی برائی کی جا رہی ہے تو اس پر نکیر کرنا, اس کو برا سمجھنا اور اس کے برے ہونے کو برا بولنا. امت سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے, بہت اینڈنگ پہ ہے یہ چیز. یہ جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہوتا ہے نا, نہیں عن المنکر, یہ والا پوائنٹ امت سے مس ہو رہا ہے. ہمارے جو جماعتیں اسلام کی اس نام پہ اٹھی ہیں, ان کے پاس بھی عمل میں کمزوری کوتا ہی مسلسل جاری ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے نام سے جو جماعتیں اٹھی ہیں ان کے پاس بھی اس کا مطلب صاف ذہنوں میں نہیں ہے. جو برائی ہو رہی ہے اس کو حکمت سے روکا جائے گا, اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا, اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. بھائی اسلام میں دوسرے کو برداشت کرنا نہیں سکھایا جاتا, اسلام میں برداشت کرنا سکھایا جاتا, لیکن غیر مسلم کرے تو برداشت کرو گے, مسلمان کرے تو کیسا کریں گے؟ مسلمان اگر گناہ کرے گا تو اس کو تو بولیں گے کہ گناہ مت کرو, غیر مسلم کرے گا تو اس کو کیوں بولیں گے؟ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. بولتے ہیں اسلام میں زبردستی نہیں ہے, وہ غیر مسلموں کے لیے ہے کہ کسی غیر مسلم کو یہ نہیں بولا جائے گا زبردستی مسلمان ہو, کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی کہ مسلمان ہو, یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا, حکومت میں کوئی کچھ نہیں بولنا یا کوئی بھی میرے کو کچھ بھی نہیں بولنا. کیسا نہیں بولیں گے؟ جیل میں ڈال دینا ہے. اسلامی حکومت میں نماز چھوڑنے والے کو جیل میں ڈال دینے کا حکم ہے. ایک حدیث شریف میں قتل کر دینے کا حکم ہے. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے. امام احمد بن حنبل کے پاس قتل کا حکم ہے. زبردستی ہے یہ تو اسلام. اسلام لانے میں زبردستی نہیں ہے. اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی نہیں مان کر جو بغاوت کرو گے اس کی سزا ہے یہ. تو احکام اسلام پر آنا ہے ہم کو, پوری طرح آنا ہے. قرآن کے یہ جو حقوق ہیں ان حقوق پر آنا ہے ہم کو, ہم سب کو. صحیح پڑھنا اگر نہیں آتا ہے تو متوجہ ہونا ہے اس طرف. کوئی دوست آپ کو میسج بھیجے, آپ میسج نہیں دیکھیں, ٹیکسٹ بھیجے اور آپ ٹیکسٹ نہیں دیکھیں, وائس میسج بھیجے اور آپ نہیں سنیں, تو جب وہ ملتا ہے شکایت کرتا ہے کیا بھائی میسج بھیجا تھا دیکھے نہیں, لیٹر بھیجا تھا پڑھے نہیں, ریپلائی کرے نہیں, رسپانس دیے نہیں. یہ جو اللہ کی طرف سے پیغام لیٹر آیا ہے نا ہمارے پاس کتاب اللہ قرآن کی شکل میں, یہ بھی بولے گا کل کو. یہ خود بولے گا, اللہ کے رسول بولیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, خدایا ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا اس کو, نہ اس کو پڑھتے تھے نہ سمجھتے تھے نہ حکموں پر چلتے تھے نہ اس کی دوسروں کو تعلیم اور تبلیغ کرتے تھے. قرآن شریف میں ہے یہ بات, پارے 19 کے اندر, کہ رسول اللہ شکایت کریں گے اللہ سے کہ یہ لوگ مانتے نہیں تھے, اس کو چھوڑ کے رکھ دیا تھا ان لوگوں نے. تو ہم کو اس کی فکر کرنا ہے, ہمارے لیے بھی, ہمارے بچوں کے لیے بھی, اور گھر میں بچیوں اور ہماری بیویوں کے لیے بھی, خواتین کے لیے بھی. اب تک اس طرف توجہ نہیں تھی تو توجہ کرنا ہے. اور صرف قرآن صحیح پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے. سمجھنے کے واسطے آج کل کیا ہو گیا, کلپس بہت آ گئے نا, یوٹیوب عام ہو گیا تو لوگ ادھر ادھر سے سن لیے. حرم میں نماز ہوتی ہے اور چینلز پہ آپ کو ٹی وی پہ بتائی جاتی ہے, آپ لگا لے کے نماز میں شرکت کر لیے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی. وہاں سے صرف جو نماز کی تکبیرات کی یا ذکر کی قرآن کریم کی آواز آ رہی اس کی برکت صرف مل سکتی, اتنا ہو سکتا کیونکہ آواز آ رہی ہے, اللہ کا کلام ہے اس کی برکت مل سکتی, لیکن نماز ظاہر نہیں ہوگی. ایسے ہی بیانات وغیرہ جو آن لائن ملتے ہیں وہ ضرور سنیں آپ حضرات, حق اہل حق علماء کے, معتبر علماء کے, جو اہل باطل کے ترجمان اور نمائندے ہیں ان کے نہیں, جو اہل حق ہیں ان کے بیانات ضرور سنیے. لیکن مقامی طور پر جو بیانات کے سلسلے, دروس کے سلسلے رہتے اس میں شرکت کریے. آپ حرم کی نماز ٹی وی پہ لگا لے کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی اور ایک رتی برابر ثواب نہیں ملتا آپ کو نماز کا, لیکن وہی محلے کی مسجد میں 10 مصلیوں کے ساتھ پڑھے تو پوری نماز کا ثواب ملتا. یہی والی بات ہے, بیانات آپ حضرات اہل حق علماء کے ضرور سنیے آن لائن, لیکن مقامی طور پر لوکلی جو دروس ہوتے ہیں نا ان دروس میں اہل حق علماء کے ضرور شرکت کریے. درس قرآن ہو, درس حدیث ہو, وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, ویسے ہی آپ مسجد میں آ کے یا ذکر کے حلقے میں, درس کے حلقے میں آ کے آپ شریک ہوتے ہیں. وہ ہمارے سیکھنے کی چیز ہے, وہ ہمارے برکت کی چیز. اصل میں جو ہم کو ملے گا وہاں سے ملے گا. بزرگان دین جو چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں, اللہ پاک ان پہ کھولتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ مسجد میں بندہ آتا ہے تو ایک ذہن بنتا ہے اس کا, اور مسجد سے باہر جانے کے بعد وہ والا ذہن سیم والا نہیں رہتا. فرق کیا ہے؟ سب مل کے جمع ہونے سے انسانوں کے بھی ارادے, نیتیں اور وجود, فرشتوں کے وجود کے بھی جمع ہونے سے, اللہ کی رحمت کے اترنے سے ایک ماحول بنتا ہے, وہ اٹھاتا ہے, وہ ہمت دیتا ہے بندے کو. گھر میں بیٹھ کے آن لائن سن لینے سے تو یہ چیز حاصل ہونے والی ہے نہیں. اسی لیے آج یہ بات عرض کی گئی ہے کہ یہاں پر اس مسجد میں بھی الحمدللہ ہر جمعہ, اب ان دنوں مغرب کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہے, منگل کے دن ٹیوزڈے کو مغرب کے بعد درس حدیث کا سلسلہ ہے. جو اس میں شرکت کر کے جوائن کر سکتا ہے اس کو آ کے ضرور جوائن کرے, فائدے کی چیز ہوتی ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے, اللہ کے رسول کی تعلیمات اور ارشادات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. بعض دفعہ بہت ساری باتیں ہم کو پہلے سے پتہ ہوتی ہیں لیکن زمانے حاضر کی, عصر حاضر کی جو واقعات ہوتے ہیں ان سے اس کا کنیکشن سمجھ میں آتا ہے. بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں جوائن ہو کر ہی, اس کے ان فائدوں سے حاصل فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو ہم کو یہ ذہن بنانا ہے کہ قرآن کریم ہم نے تجوید سے پڑھنا سیکھ لیا ہے, ہمارے بچوں نے, ہماری بیویوں نے, ہمارے بیٹیوں نے, ہمارے اہل خانہ, ہمارے جاننے والوں نے, تو ہم یہ مطمئن ہو جائیں ایک حق ادا ہو رہا ہے اللہ کے کرم سے. سمجھ رہا ہے, ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آتا ہے تو شرکت کر کے اپنے کو اس زمرے میں اس شامل کر لینا ہے سیکھنے والوں میں، معنی سمجھنے والوں میں، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اللہ پاک عمل کی بھی توفیق دے دیں گے، اور رفتہ رفتہ پھر ہمت بنے گی تو بندے کو پھر اللہ کا حکم کہاں نافذ ہو رہا کا نہیں ہو رہا، کامر بن معروف کرنا کا نہیں عن منکر کرنا سمجھ میں آ جائے گا، تو اس پہ عمل بھی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کے حقوق کی فہم ہم کو نصیب فرمائے، اور ان کی ادائیگی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.